السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ احزاب آیت نمبر 53. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یوذن لکم الى طعام غیر ناظرین اناه ولكن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسین لحدیث ان ذالکم کان یوز النبی فیستحی منکم واللہ لا یستحی من الحق واذا سألتموہن متاعا فاسألوہن من وراء حجاب ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ ولا ان تنکہوا ازواجہ من بعده ابدا ان ذالکم کان عند اللہ عظیما. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں بلا اجازت نہ چلے آیا کرو، نہ کھانے کا وقت تاکتے رہو. ہاں اگر تمہیں کھانے پر بلایا جائے تو ضرور آؤ، مگر جب کھانا کھا لو تو منتشر ہو جاؤ، باتیں کرنے میں نہ لگے رہو. تمہاری یہ حرکتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتی ہیں، مگر وہ شرم کی وجہ سے کچھ نہیں کہتے، اور اللہ حق بات کہنے میں نہیں شرماتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے اگر تمہیں کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ مناسب طریقہ ہے. تمہارے لیے یہ ہرگز جائز نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دو، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کرو، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے. تم خواہ کوئی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ کو ہر بات کا علم ہے. کافی طویل آیت ہے، اور دراصل یہ وہی جو سورہ نور میں ہم پڑھ چکے تھے، استیذان، آیت استیذان یعنی اجازت لینے کا حکم، تو اسی آیات کا سمجھے ایک طرح سے یہ سپورٹ ہے. اور چونکہ یہ سورہ احزاب پہلے نازل ہوئی تھی تو اس میں یہ بتایا گیا، اور سورہ نور میں مزید اس کی تفصیل ہم کو ملتی ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ گھروں میں بلا اجازت داخلے پر پابندی لگا دی گئی. دراصل اسلام جس سوسائٹی کو ڈیولپ کرنا چاہتا ہے، اور جس طرح کی سوسائٹی اسلام چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ سارے جو معاشرتی آداب ہیں وہ بتائے جائیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ قرآن میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی توجہ دی گئی ہے اور دلائی گئی ہے، اور اس کی ڈیٹیل، اس کی تفصیل ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے پتہ چلتی ہیں. اگر معاشرے میں ان حدود کا، ان باتوں کا خیال نہ رکھا جائے تو ہم سب جانتے ہیں کہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے اور ہو رہا ہے. اسی بنا پر کچھ آداب ہوتے ہیں، کچھ اصول ہوتے ہیں، ان آداب اور اصول کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے، اور عمل کرنا ضروری ہے. اسلام ہمیں اس طرح کے اصول نہیں دیتا جیسے کہ آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے ایک مذاق بنا لیا ہے. لوگ آرام سے اور دھڑلے سے کہہ دیتے ہیں کہ ہر قانون بنتا ہی ہے ٹوٹنے کے لیے، لیکن اسلام کے قانون قانون نہیں ہے، بلکہ اسلامی قانون دراصل شریعت کہلاتے ہیں. اور شریعت کا مطلب ہوتا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ کے رسول نے جو چیزیں ہمارے اوپر عائد کی ہیں، جو ذمہ داریاں. تو شریعت اور قانون میں بہت زیادہ فرق ہے. جب تک ہم اس کو نہیں سمجھیں گے تب تک ہمارا رویہ بہتر نہیں ہوگا، کیونکہ آج ہم نے شریعت کو اور قانون کو دونوں کو ایک سا درجہ دے دیا ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ قانون تو آتے ہی ہیں بدلنے کے لیے، جو حکومتیں قانون نافذ کرتے رہتی ہیں، آج ایک قانون ہے تو کل دوسرا قانون ہے، لیکن اسلامی شریعت یہ بدلنے کے لیے نہیں آئی. فقہ ایک الگ چیز ہے لیکن شریعت ایک الگ چیز ہے. فقہ میں مختلف جو ڈفرینٹ اوپینینس ہیں ہو سکتے ہیں، لیکن شریعت ایک ہی ہے، اور وہ ہمیشہ قیامت تک ایک ہی رہے گی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے گھروں میں جانے کے آداب بھی ہم کو بتائے ہیں، اور یہ آیت دراصل اس وقت کی ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زینب بنت جحش سے نکاح ہوا۔ جب زینب بنت جحش سے نکاح ہوا اور انہیں اللہ تعالی نے ان کا نکاح فرما دیا اور اللہ کے رسول بغیر اجازت ان کے گھر گئے، اور پھر آپ نے دعوت ولیمہ رکھی۔ جب دعوت ولیمہ رکھی گئی تو اس وقت تک پردے کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے۔ جو لوگ کھانا کھانے کے لیے آئے تھے وہ لوگ کئی دیر تک اللہ کے رسول کے گھر بیٹھے رہے، اور چونکہ بہت سارے کمرے تو تھے نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پر، وہی گھر ہوتا تھا وہی ایک کمرہ ہوتا تھا، ازواج مطہرہ دوسری طرف منہ کر کے بیٹھ جایا کرتی تھیں جب مرد حضرات آتے۔ شروع سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ ازواج مطہرات ہر ایک کے سامنے نکلیں یا ان کو ہر کوئی دیکھے۔ تو اس کے بارے میں ہم کو کئی روایت ملتی ہیں، ان سب کا لب لباب جو نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ پہلے سے کہتے جا رہے تھے کہ اللہ کے رسول آپ کے گھر ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، تو بہتر ہے کہ آپ ازواج مطہرات کو پردہ کروا دیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں تھے، آپ نے فرمایا کہ میں بغیر وحی کے کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اسی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ زینب بنت جحش سے نکاح کے بعد جب ولیمہ تھا اور اس وقت لوگ گھر میں بیٹھے رہے اور اپنے اپنے گھروں کو واپس نہیں گئے، اسی وقت پھر یہ آیات نازل ہوئی۔ اسلام دراصل یہ چاہتا ہے کہ عورتوں کا اصل مقام گھر ہے، لہٰذا وہ اپنے گھروں میں رہیں، بلا ضرورت گھروں سے باہر نہیں نکلیں۔ ہاں، ضرورت اگر پڑتی ہے تو گھر سے نکل سکتی ہیں، جیسے کہ زمانے جاہلیت میں عورتیں بہت زیادہ بن سنور کر باہر نکلا کرتی تھیں، زیب و زینت کی نمائش کر کے نکلتی تھیں۔ تو اب لہٰذا اس پر پابندی لگائی گئی۔ اب ٹھیک ہے، جب عورتیں گھروں کے باہر نہیں نکلیں گی، بے پردہ نہیں نکلیں گی، زینت ظاہر کر کے نہیں نکلیں گی، تو اب گھر کے اندر تو کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ زمانے جاہلیت میں عرب میں یہ رواج عام تھا کہ کوئی بھی کسی کے بھی گھر بلا روک ٹوک چلا جاتا تھا، کوئی اس طرح کا رول نہیں تھا کہ دروازہ نوک کر کے جایا جائے یا پہلے سے اطلاع دے کر جائی جائے یا آواز دے کر جایا جائے، نہیں، بلکہ سیدھا گھر میں داخل ہو جاتے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے گھروں کی خواتین ہوتی ہیں، گھر میں خواتین اپنے انداز سے رہتی ہیں، اٹھتی ہیں، بیٹھتی ہیں، تو سمجھے آپ دیکھیں کوئی پرائیویسی ہی نہیں تھی۔ اور خاص طور سے وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ کھانے کا وقت دیکھ کر جایا کرتے تھے کہ کس کے گھر جانا ہے، اور کھانے کا وقت ہوتا ہے کہ وہاں جا کر کھانا وہیں کھانا پڑے، خود فارغ ہو جائیں۔ تو یہ چیز بہت معیوب ہے، اس کو اچھا نہیں سمجھا گیا، اسی لیے منع کر دیا گیا کہ کھانے کا وقت تاک کر نہ جایا کرو۔ تو اس لیے ایٹیکیٹس بتائے جا رہے ہیں، آداب بتائے جا رہے ہیں، معاشرت کے اصول بتائے جا رہے ہیں، آداب بیان کیے جا رہے ہیں کہ ایک اچھے بہترین معاشرے کو فارم کرنے کے لیے، بنانے کے لیے کون سے رہنما اور سنہری اصول ہو سکتے ہیں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کو یہ بات سخت ناگوار تھی کہ ہر طرح کے لوگ آپ کے گھر میں داخل ہوتے رہتے ہیں، یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ہاں اچھے برے ہر طرح کے لوگ آتے رہتے ہیں، کیا اچھا ہو اگر آپ امہات المومنین کو پردے کا حکم دیں؟ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ پردے کا حکم نازل فرمایا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ لا تدخلوا بیوت النبی، نہ داخل ہو تم نبی کے گھر میں۔ بیوت بیت کی جمع ہے، اور چونکہ ازواج مطہرات کے حجرے تھے، ایک کمرہ یا ایک گھر نہیں تھا بلکہ مختلف کمرے تھے، مختلف گھر تھے، اسی لیے جمع کا صیغہ آیا ہے کہ لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یوذن لکم الی طعام غیر ناظرین، جب تک کہ تمہیں کھانے کے لیے بلایا نہ جائے، تمہیں جب تک اجازت نہ ملے تب تک نہ آیا کرو۔ ہاں، اگر کھانے کے لیے بلایا جائے تو تم آ سکتے ہو، لیکن بلا اجازت کھانے کا وقت تاک کر نہ جاؤ۔ تو اہل عرب دراصل بے تکلف ایک دوسرے کے گھروں میں چلے جاتے تھے، کسی دوسرے شخص کو کسی سے ملنا ہوتا تو وہ دروازے پر کھڑے ہو کر پکارنے اور اجازت لینے کا پابند نہیں تھا، بلکہ اندر جا کر عورتوں اور بچوں سے پوچھ لیتا تھا کہ فلاں فلاں کہاں ہیں۔ اور یہ جاہلانہ طریقہ بہت ساری خرابیوں کا سبب بن سکتا تھا۔ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے بہت سارے غلط کام بھی ہوتے رہتے تھے، اور یہ سب قباحتیں ہیں اس کے اندر، اسی بنا پر منع کیا جا رہا ہے۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ چاہے کوئی قریبی رشتہ دار ہو، کوئی دور کا رشتہ دار ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک کو جس کو بھی گھر میں اگر آنا ہو تو پہلے اجازت لی جائے، بغیر اجازت کے گھروں میں داخل نہ ہوا جائے۔ اب ذرا تھوڑی دیر رک جائیے اور تھوڑی دیر ہم اپنے صرف مسلم معاشرے کا حال دیکھ لیں۔ ابھی تو نان مسلم کا آپ چھوڑ دیں، ہم صرف اپنے مسلمان معاشرے کا حال دیکھ لیں۔ چونکہ ہمارے یہاں انڈیا پاکستان میں جو سسٹم ہے، ہمارے یہاں فلیٹ سسٹم نہیں ہے، دروازے لاک کرنے کا رواج ہمارے یہاں پر نہیں ہے. کھلے گھر ہوتے ہیں، اوپن گھر ہوتے ہیں اور دروازے کھلے رہتے ہیں، صرف پردہ لٹکا رہتا ہے. یا دروازہ اگر ہوتا بھی ہے تو دروازہ بس سمجھے لاک نہیں کرتے ہیں، اسی طرح سے تھوڑا سا بند کر دیا جاتا ہے اس کو. اب ہمارے یہاں پر تو اگر یہ بات آپ لاگو کرنا چاہیں، یہ سارے جو آداب ہیں، جو اصول بیان کیے گئے ہیں، آپ اس کو نافذ کرنا چاہیں تو پاسبل ہی نہیں ہے. اور چلیں اب یہ بات اگر ہو سکتا ہے شدید ہو گئی ہو تو بہت حد تک مشکل ضرور ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے یہاں پر تو یہ بہت ہی خراب اور غلط بات سمجھی جاتی ہے کہ اچھا لو بھلا کیا ہم اجازت لے کر جائیں، کیا ہم غیر ہو گئے ہیں اس طرح سے. یعنی چچیرے بھائی ہوں یا تائرے بھائی ہوں یا ممیرے بھائی ہوں، کوئی بھی ہوں، یا آپس کے جو رشتے دار ہیں، چاہے داماد ہوں یا کوئی اور ہوں، ہمارے یہاں پر یہ سسٹم اتنا عام ہے کہ ہمارے یہاں پر اجازت لے کر آنے کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے. یعنی سوچے ذرا، جو زمانے جاہلیت میں آج سے 1400 سال پہلے عرب جس میں مبتلا تھے، وہی جاہلیت آج ہمارے اندر لوٹ کر آ گئی ہے. اگر اس طرح کا جملہ کہیں گے تو بہت لگ جائے گا جا کر سیدھے سے یہ، تو اور کہیں گے لو آپ ہم کو جاہل کہہ رہے ہیں. تو یہ ایٹیکیٹس ہم کو آنے چاہیے، یہ اصول ہمیں آنے چاہیے. ہمارے دین نے ہمیں کچھ اصول بتائے ہیں، سکھائے ہیں، ان تعلیمات سے ہم کو آراستہ ہونا چاہیے، اس پر عمل بھی کرنا چاہیے. ہمارے یہاں پر جو سسٹم ہے، ٹھیک ہے اگر آپ بہت کلوز تھے آپ کے چچا چچی سے، آپ کے تایا تائی سے، یا آپ کے ماما مامی سے، یا جس سے بھی آپ بہت کلوز تھے، ٹھیک ہے. لیکن اب وہ تایا تائی اور چچا چچی کی بہویں آ گئی ہیں، گھر میں بہو بیٹیاں ہوتی ہیں، اور کوئی بھی لوگ نہیں، اب یہ وہ نہیں دیکھتے کہ اچھا یہ صرف اب ہمارے چاچا چاچی نہیں رہے یہاں پر گھر میں، بلکہ ان کی بہویں بھی ہیں. کوئی بھی، چاہے وہ کزنس ہو یا کوئی بڑے بڑے لڑکے ہوں، بلا اجازت، بغیر اجازت لیے، بغیر کوئی نوکیے، سیدھا گھر میں داخل ہوتے ہیں. پھر ایک اور ہماری یہ بری عادت ہے، جب گھر میں داخل ہو ہی گئے ہیں تو وہیں رک جائیں، ڈرائنگ روم تک رک جائیں. نہیں لو بھلا ڈرائنگ روم تک کیسے رکیں گے، ہم تو بہت اپنے ہیں نا، ہم تو بہت کلوز ہیں، بہت قریبی ہیں. جو چلتے چلے آتے ہیں، چلتے چلے آتے ہیں کہ اچھا ڈرائنگ روم میں کوئی نہیں دکھ رہا، پھر تانگ جھانک کر دیکھیں گے، چلو آگے بڑھا، اچھا یہ والے کمرے میں کوئی نہیں دکھائی دے رہا، ڈائننگ روم میں کوئی نہیں ہے، پھر آگے بڑھے، پھر کچن میں جھانک کے دیکھا، اچھا کچن میں بھی کوئی نہیں ہے، چلو آگے بڑھے، سیدھا بیڈ روم تک چلے جاتے ہیں. اور کہتے کہ کیا تم لوگ بے وقوف ہو، پورا گھر کھلا پڑا ہے اور کوئی گھر میں نہیں، تم لوگوں کو کچھ خبر نہیں، کوئی بھی آ جائے چلے جائے، اچھا ہوا میں تھا. اب آپ دیکھیں الٹا یہ. اور اگر وہ بیچاری جو بہو ہے گھر کی، یا بیٹی ہے، یا کوئی بھی ہو، چچی بھی کیوں نہ ہو، ایجڈ چاچی ہو یا بوڑھے لوگ ہوں، اگر کوئی ایسی حالت میں رہتے، کوئی اپنے بچے کو دودھ پلا رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہوتا ہے، گھر میں خواتین دوپٹہ ڈال کر بیٹھی ہوتی ہیں، دوپٹہ ہٹا دیتی ہیں، کوئی بھی سچویشن میں ہو سکتی ہیں، تو کیا بھلا ایسی حالت میں کوئی اندر داخل ہونا یہ صحیح بات ہو سکتی ہے؟ بہت غلط بات ہے یہ. پہلی بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ یہ سارے دراصل ہم کو جب تک کہ بچپن سے محرم اور نامحرم کا فرق ہم کو نہیں سکھایا جائے گا نا، بہت مشکل ہوگی. یقین جانیے ابھی تک مشکل ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے یہاں پر کانسیپٹ ہی نہیں ہے محرم اور نامحرم کا. تو بہرحال یہ ان کے یہاں کا ایک غلط سسٹم تھا، جس کی وجہ سے بہت سارے پرابلمس ہوتے تھے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پابندی لگا دی. اور یہاں پر آپ دیکھیں کسی بات میں یہ نہ آپ سمجھیں کہ اچھا نبی کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے، یہ نبی کے گھر میں نہ جاؤ. ایکچولی نبی کا گھر ایک ماڈل گھر تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے آغاز ہوتا تھا احکامات کا، اور پھر یہ تمام عام مسلمانوں کے لیے ہوتا تھا. کہا جاتا ہے کہ جب یہ آیات نازل ہوئی اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں پر، یعنی حجرات پر، پردے ڈال دیے گئے، تو دوسرے دن کہا جاتا ہے کہ مدینہ کے سب گھروں پر، دروازوں پر پردے پڑے ہوئے. سوچے ذرا. تو بہرحال یہ آیت دراصل زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کا جو ولیمہ تھا، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ولیمے کی دعوت کی تو جو لوگ آ کر بیٹھے تھے کھانے کے لیے، وہ کھانے کے بعد بھی بیٹھے رہے اور باتیں کرتے رہے. اس سے آپ کو خاص تکلیف ہوئی، لیکن آپ نے حیا کی اور اخلاق کی وجہ سے انہیں کچھ نہیں کہا. یہ بخاری میں ہمیں واقعہ ملتا ہے. تو لہٰذا یہاں پر دعوت کے آداب بتائے گئے ہیں کہ جب کسی کو کوئی تمہیں گھر پر اپنے بلائے، اور تم جب کسی کے گھر جاؤ تو تم کس طرح جاؤ گے. پہلی بات تو بغیر بلائے نہ جاؤ، جب بلایا جائے اسی وقت جاؤ، جب کھانا تیار ہو چکا ہو تب جاؤ، پہلے سے جا کر وہاں دھرنا مار کر نہ بیٹھ جاؤ. اور دوسری کہ کھانا کھاتے ہی اپنے گھروں کو چلے جاؤ واپس، وہاں بیٹھے باتیں نہ کرتے رہو. اور یہ جو کھانے کا ذکر ہے، یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ یہ تو ہوگا کہ کوئی نہ کوئی کھانے پر انوائٹ تو کرے گا، لیکن اس کے اصول اور آداب ہیں. تو جب بلایا جائے اسی وقت جاؤ، بغیر اجازت کے گھر میں نہ جاؤ، کسی اور کام کے لیے اگر جانا ہے یا بات کرنی ہے تو پردے کے پیچھے سے بات کرو، باہر کھڑے رہ کر بات کرو، اندر داخل مت ہو، پہلے اجازت لو اس کے بعد جاؤ. اور دراصل پردے کی حکمت اور علت یہ ہے کہ اس سے مرد اور عورت دونوں کے درمیان ایک حجاب حائل رہے. یعنی ایکچولی یہاں پر جو پردے کے پیچھے سے بات کرنے کی بات ہے، میں ورائی حجاب کا لفظ آیا ہے، تو یہی تو دراصل یعنی مقصد ہے شریعت کا کہ جب تک کہ دونوں کے بیچ پردہ حائل نہیں رہے گا تو وہ جو روح ہے وہ پیدا ہی نہیں ہوگی. تو یہاں سے نبی کے گھر سے آغاز کیا جا رہا ہے، اور یہ تمہید ہے دراصل، آگے پردے کا حکم نازل ہونے والا تھا اس لیے یہاں سے تمہید باندھی گئی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے آغاز کیا جا رہا ہے. اب ہم تھوڑا سا یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ایک تو ابھی ہم نے ڈسکس کیا ہمارے معاشرے کا جو حال ہے کہ جس کا دل چاہے چلا اٹھا آ رہا ہوتا ہے، یعنی کچھ دیکھتے دکھاتے نہیں ہے اور سیدھا گھروں میں داخل ہو جاتے ہیں. سب سے پہلے جیسے ہم نے سورہ نور میں بھی پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا، جب کسی کے گھر جائیں تو یا تو بیل رنگ کریں یا دروازہ نوک کریں، دروازہ کوئی کھول نہیں رہا ہے تو واپس چلے جائیں، لیکن گھروں کے اندر داخل نہ ہو. اللہ کے لیے ہم خاص طور سے اپنے بڑے لڑکوں کو یہ تعلیم دیں، خاص طور سے، کہ کسی کے بھی گھر اگر جانا ہو تو پہلے آپ دروازہ نوک کریں، پوچھیں اندر سے، اور جب گھر کے اندر کوئی جینٹس ہے ہی نہیں تو کسی اور جینٹس کو داخل ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. ہمارے گھر کی لڑکیوں کو، خواتین کو اور بہوؤں کو بھی یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اگر گھر میں آپ کے باپ، آپ کے بھائی، آپ کے بیٹے اور آپ کے شوہر نہ ہوں تو چاہے آپ کا کتنا بھی قریبی رشتے دار کیوں نہ ہو، آپ اندر نہیں آنے دیں گے انہیں. آپ کہہ دیں گے کہ ابھی کوئی بھی گھر پر نہیں ہے، آپ بعد میں آئیے. ہمارے یہاں پر جہاں مروت کرنا چاہیے وہاں مروت نہیں کرتے ہیں، اور جہاں نہیں کرنا چاہیے وہیں مروت کی جاتی ہے، اور اسی کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ آج انتہا سے زیادہ بے حیائی، بے شرمی اور یہ جو اسکینڈلز ہو گئے ہیں، یعنی بہت وہ کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، سب کو محفوظ رکھے اس سے، ہمارے پورے معاشرے کو، کہ شوہر کے ہوتے ہوئے بیویوں کے کسی اور سے تعلقات، اور ادھر شوہروں کے بیویاں ہوتے ہوئے ان کے کسی اور سے تعلقات، تو یہ سب دراصل بے پردگی کی وجہ سے ہو رہا ہے، بے حیائی کی وجہ سے ہو رہا ہے. ہم نے اللہ تعالیٰ کے حدود پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے. جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حدود نازل فرمائی ہیں اس کو ہم نے پس پشت ڈال دیا ہے، اس بنا پر یہ سارے پرابلمس ہو رہے ہیں. تو ایک تو یہ آداب ہوئے کہ پہلی بات بغیر اجازت کسی کے گھر نہیں جایا جائے. جس وقت آپ پہلے کسی سے بات کریں، یا تو فون پر پرمیشن لیں، یا اگر گھر پر بھی چلے جائیں تو پہلے باہر سے اجازت لیں تب اندر جائیں. پھر کھانے کا وقت طاق کرنا جائے، یہ ٹکٹس بھی ہمیں آنے چاہیے. جب کسی کے گھر جانا ہو تو بہت سوچ سمجھ کر جائیں. ہمارے یہاں پر اس کو ایک طرح سے کیا سمجھا جاتا ہے، غلط سمجھا جاتا ہے، کہتے لو اپنا ہی تو گھر ہے، آپ کا گھر ہمارا ہی تو گھر ہے، کیا جب دل چاہے گا ہم آ جائیں گے. ایسی بات نہیں ہے. ہر ایک کے گھر میں ان کے کچھ نہ کچھ مسائل ہوتے ہیں، ان کے کھانے کا وقت ہوتا ہے، پرائیویسی ہوتی ہے، آرام کرنا ہوتا ہے، کچھ اور مسئلے ہوتے ہیں، ہزاروں بکھیڑے ہیں. تو جب بھی کسی کے گھر جانا ہو تو یا تو پہلے، الحمدللہ آج کل تو فون کی سہولت ہے، آپ فون پر پہلے وقت لے لیں. اس کے علاوہ اگر جانا ہی ہے تو آپ وقت دیکھ لیں کہ کسی کے دوپہر میں آرام کرنے کا وقت تو نہیں ہے، کسی کے ہسبینڈ تو نہیں آتے ہیں اس وقت کھانا کھانے کے لیے، یا اس طرح سے کوئی اور مصروفیت تو نہیں ہے، یا پھر کچھ اور بھی ہو سکتا ہے کام. تو بہرحال یہ سارے اوقات دیکھ کر جائے تاکہ سامنے والے کو پریشانی نہ ہو. دوسری چیز، جب کھانے کے لیے دعوت دی جائے اس وقت تو جانا ہی ہوگا، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ مسلمان کے مسلمان پر جو حقوق ہیں اس میں ایک یہ بھی ہے کہ جب کوئی دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کیا جائے، ہے نا، یہ ہم نے پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا. تو بہرحال جب دعوت اگر کسی نے دی ہے تو جانا تو ہوگا کسی نے کسی کے گھر پر جس نے دعوت دی ہے. اب اس صورت میں کچھ فرائض ہم پر عائد ہوتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ جو ٹائم دیا گیا ہے اسی ٹائم کے حساب سے جائیں، اس سے پہلے نہ جائیں. پھر بعض اوقات کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اچھا سیدھا بس کچن میں گھس جاتے ہیں. بعض اوقات ہو سکتا ہے کچن اتنا صاف نہ ہو، یا دعوت دے کر بلایا ہو تو اس دن کام کی زیادتی کی وجہ سے صفائی نہ ہو سکی ہو، تو یہ غلط بات ہے. ان سے اجازت لے کے چلے، میں بھی کیا آپ کے ساتھ کچن میں شامل ہو جاؤں یا کچن میں کھڑی ہو جاؤں، اگر وہ اجازت دیتی ہیں گھر والی تو پھر ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر انہوں نے نہیں کہا ہے تو آپ بلا وجہ کچن میں گھستے نہ چلے جائیں. دوسری بات یہ ہے کہ وقت پر جائیں، اور پھر جیسے ہی کھانا ختم ہو کوشش کریں کہ اٹھ کر واپس چلے آئیں. ہمارے یہاں پر کیا پرابلم ہے کہ ہم، ایک تو ہوتا ہے گھروں میں دعوت اور ایک ہوتی ہے شادیوں میں دعوت. شادیوں میں بھی جو دعوت ہوتی ہے اس میں آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ لوگوں کو ایک تو ہمارے یہاں پر بلا لیا جاتا ہے، یعنی بہت زیادہ کراؤڈ ہو جاتا ہے، لوگوں کو بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی۔ جب کھانا کھانے کے لیے صفیں بچھا دی جاتی ہیں، اس کے بعد جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں بےچارے کھڑے ہوتے ہیں، تو جب کھانا کھا لیں تو بلا وجہ باتیں کرتے، رشتے داروں سے باتیں کرتے نہ بیٹھ جائیں، کیونکہ دوسرے لوگوں کے لیے جگہ خالی کرنی ہے آپ کو۔ لہٰذا خود جلدی کھائیں اور جلدی نکل جائیں تاکہ دوسرے لوگ آئیں اور کھانا کھا لیں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ ہم لوگوں نے ایسے کرنا چاہیے کہ شادی میں صرف چند لوگوں کو بلائیں ہم، صحیح میں یہ زیادہ اچھی بات ہے۔ دو تین بچے ہوتے ہیں نا ہمارے، کم سے کم تین چار تو ہوتے ہی ہیں الحمدللہ، تو ایسا کریں کہ کسی ایک شادی میں 100 لوگوں کو بلا لیا، اگلے شادی میں 100 لوگوں کو بلا لیا، اور اس کی اگلی شادی میں 100 لوگوں کو بلا لیا۔ تو اس طرح سے کریں گے تو سب کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ یعنی ایک طرح سے آپ، یعنی کسی کو جب آپ نے بلایا ہے تو ان کو صحیح طریقے سے بٹھا کر کھلانا بھی چاہیے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ یعنی ہمارے جو ہوسٹ ہوتا ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ مہمانوں کی صحیح عزت اور احترام کرے۔ جس طرح سے وہ یہ امید کرتا ہے، ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ جو آنے والے ہیں وہ خیال رکھیں ایٹیکیٹس کا، اسی طرح سے بلانے والے بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں بلایا ہے وہ بھی ہمیں عزت دے اور آنر دے۔ ہمارے یہاں کی شادیوں میں بہت برا حال ہوتا ہے، ڈھیروں سے لوگوں کو بلا لیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر کوئی ان کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ بلا کر جب ان کو کارڈز تو بانٹ دیے، دے دیے دعوت، لیکن ان کے کھانے کا صحیح طریقے سے انتظام نہیں ہوتا، نہ بیٹھنے کا انتظام ہوتا ہے۔ جب مہمان آتے ہیں تو ان کو کھانا کھلانے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، اور نہ پانی دینے والا۔ دوسری ایک اہم بات ہے کہ ہم لوگ بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ کسی کے گھر شادی میں جائے تو ہم سب جانتے ہیں کہ شادی والے پہلے ہی بہت پریشان ہوتے ہیں، تھکان ہوتی ہے، کیونکہ ہم نے خود اپنے اوپر اتنے بکھیرے ڈال دیے ہیں۔ پانی وانی کا انتظام ہم خود کر لیں، خود اٹھ کر پانی پی لیں، کیوں ہم انتظار کریں کہ دوسرے ہمیں پانی پلائیں۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم کوشش کریں کہ جس قدر ہو سکے دوسرے والے پر، سامنے والے پر بار کم ڈالیں، اپنا کام خود کر لیں، شکایتیں نہ کریں، چلیں چھوڑے جانے دیں، دونوں بھی درگزر سے کام لیں۔ تو یہ کچھ ایٹیکیٹس ہیں، کچھ خیال ہیں، کچھ اصول ہیں جس کو ہمیں دھیان میں رکھنا چاہیے۔ پھر جب کھانا ختم ہو جائے تو فوراً واپس چلے جانا چاہیے۔ یہ تو شادیوں کا معاملہ تھا، اب گھروں کا ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ بعض اوقات جو صاحب خانہ ہوتا ہے بےچارہ صبح سے کام کر کر کے وہ پریشان ہو رہا ہوتا ہے، اب سب کھانا کھا لیتے ہیں، اس کے بعد بھی کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بہت دیر تک بیٹھے رہتے ہیں، پھر ایک دور چل گیا چائے کا، کہتے کہ چلو ایک اور دور چل جائے چائے کا، اور پھر اتنا لیٹ ہوتے ہیں کہ گھر والے پریشان، کیونکہ اب اتنے تھکے ہوئے ہیں تو جلدی سونا ہے، کچن سمیٹنا ہے، گھر کی صفائی کرنی ہے، دوسرے دن بچوں کی اسکولس ہو سکتی ہے، آفس ہو سکتے ہیں۔ اب یہ مہمان کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی ہے، وہ اٹھتا ہی نہیں ہے، بس چائے کے دور پر دور چل رہے ہیں۔ تو یہی سچویشن تھی وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، کہ کہا جاتا ہے کہ وہ تین لوگ تھے، ان کے نام نہیں بتائے گئے ہیں، اور یہی دراصل اسلام کی خوبصورتی ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب آپ نے زینب بنت جحش سے نکاح کیا اور صحبت کی تو ولیمے میں گوشت روٹی تیار کیا گیا، مجھے لوگوں کو بلانے کے لیے بھیجا گیا، لوگ آتے جاتے، کھانا کھاتے اور چلے جاتے، پھر اور لوگ آتے وہ بھی کھانا کھا کر چلے جاتے، میں نے سب کو بلایا حتیٰ کہ کوئی شخص ایسا نہ رہ گیا جسے میں نے نہ بلایا ہو۔ آپ نے مجھے فرمایا اچھا اب کھانا اٹھاؤ، لوگ چلے گئے مگر تین شخص بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے اٹھ کر عائشہ رضی اللہ عنہا کے کمرے کی طرف گئے اور فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ نے بیوی کو کیسا پایا؟ اللہ آپ کو برکت دے۔ پھر آپ نے سب بیویوں کے کمروں کا دورہ کیا اور سب کو عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرح سلام کیا اور انہوں نے بھی ویسا ہی جواب دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ کر گھر آئے تو وہ تین آدمی ابھی تک بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں بڑی شرم تھی، لہٰذا انہیں کچھ نہ کہا، اس لیے پھر عائشہ رضی اللہ عنہا کے کمرے کی طرف چلے گئے۔ پھر کسی نے آپ کو اطلاع دی کہ اب وہ تینوں آدمی چلے گئے، چنانچہ آپ واپس آئے اور دروازے کی چوکھٹ میں آپ کا ایک پاؤں اندر تھا اور دوسرا باہر، کے آپ نے میرے اور اپنے درمیان پردہ لٹکا لیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے پردے کی آیت اتاری۔ یہ بخاری کی روایت ہے کتاب التفسیر سے۔ تو جب یہ آیت حجاب نازل ہوئی، اور یہی وہ آیت حجاب ہے جس کو آیت حجاب کہتے ہیں، کہ جیسے کہا گیا کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، کہ اگر تمہیں کچھ مانگنا ہو نبی کی بیویوں سے تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو۔ اور کیوں؟ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لَكُمْ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ مناسب طریقہ ہے۔
تو لہٰذا جب یہ پردہ لٹکا دیا گیا ازواج مطہرات کے گھر پر, اور حجاب کا مطلب ہوتا ہے کپڑا, یا کسی دوسری چیز سے دو چیزوں کے درمیان ایسی روک بنا دینا جس سے دونوں چیزیں ایک دوسرے سے اوجھل ہو جائیں. حجب بھی کہا جاتا ہے, جب وراثت کا ہم پڑھتے ہیں تو اس میں حجب ایک لفظ آتا ہے کہ بیچ میں آڑ آ جانا. تو اب ازواج مطہرات کے گھر پر پردہ لٹکا دیا گیا, پھر دوسرے مسلمانوں نے بھی اپنے اپنے گھروں کے سامنے پردے لٹکا لیے, اور یہ دستور اسلامی طرز معاشرت کا ایک حصہ بن گیا. اب اگر کسی شخص کو ازواج مطہرات سے کوئی چیز مانگنا ہوتی یا کوئی بات پوچھنا ہوتی تو وہ پردے کے پیچھے سے سوال کرتے یا پردے کے پیچھے سے مانگتے. تو یہ سب انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ انس رضی اللہ عنہ آپ کے گھر میں جاتے آتے تھے. تب آپ خود سوچ لیں اور دیکھیں کہ جب کوئی بات کرنے کی, یعنی کوئی بات پوچھنے کے لیے کہا گیا یا کچھ مانگنے کے لیے کہا گیا تو پردے کے پیچھے سے مانگو. اور پھر آگے چل کر محرم رشتے داروں کی لسٹ بھی بتا دی گئی کہ کون سے محرم رشتے دار ہیں جو بغیر پردے کے بھی اندر آ جا سکتے ہیں, لیکن اس کی بھی کچھ حدود ہیں. ہم سب جانتے ہیں, وہ پہلے ہم نے سورہ نور میں پڑھ لیے تھے. تب ہم خود دیکھیں کہ یہاں پر عورتوں اور مردوں کو آپس میں آمنے سامنے, یعنی رو در رو بات کرنے سے منع کیا جا رہا ہے, اور پردے کے پیچھے سے بات کرنے کی حکمت یہ بتائی جا رہی ہے کہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے یہ طریقہ زیادہ مناسب ہے. اب آپ خود بتائیں کہ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دلوں کی پاکیزگی کے لیے ضروری ہے کہ آمنے سامنے بات نہ کی جائے, یعنی اختلاط مرد و زن سے منع کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا, اختلاط مرد و زن مطلب منگلنگ, آپس میں مرد اور عورتوں کا ملنا, ایک دوسرے سے آزادانہ گفتگو کرنا, اس سے منع کیا جا رہا ہے. تو اب جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا تو دل میں پردہ ہے, ہمارے آنکھوں میں پردہ ہے, دل میں پردہ ہونا چاہیے, یہ چہرے کا یا ویسے پردہ کرنا کیا ضروری ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اتنا مذاق بنایا گیا ہے پردے کا, اور یہ کب سے ہوا آغاز, یہ جب ہندوستان پر انگریزوں نے قبضہ کیا وہاں سے آغاز ہوا, اور پوری دنیا میں ہی دراصل ایک طرح سے وہ شروع ہو گئی تھی, اس وقت سے آغاز ہو گیا تھا کہ اسلام دشمنی, اسلام کے ایک ایک حکم کا مذاق بنایا گیا, ایک ایک بات کو اس طرح سے اچھالا گیا کہ لوگوں نے وہ کرنا ہی چھوڑ دیا, اتنا مذاق بنا لیا اس کا. اور آج پردہ کرنے والوں کو دقیانوں سے سمجھا جاتا ہے, اور پتہ نہیں کیا کچھ کہا جاتا ہے. اب آپ بتائیں کہ جو دین ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا خواتین کو کہ رو در رو بات کی جائے, اور اللہ تعالیٰ نے وجہ بھی بتا دی کہ تمہارے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ بہتر طریقہ ہے, تو پھر آپ بتائیں کہ اسلام بھلا کیسے اجازت دے سکتا ہے مخلوط مجالس کی, مخلوط تعلیم کی, یا پھر دفتروں میں, آفیسز میں, یا پھر ریسٹورینٹ میں, جہازوں میں, ہر طرف عورتیں اور مرد ساتھ مل کر کام کر رہے ہوں, آزادانہ دونوں کا اختلاط ہو, بے تکلف دونوں کا میل جول ہو, تو کیا پھر اس سے دلوں کی پاکیزگی میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہوگا؟ اور سارے جو پرابلمس ہیں آج کے وہ بتائیں کس وجہ سے ہیں؟ یہی آزادانہ اختلاط کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ نے عورت کو اصل جو ذمہ داری دی تھی وہ اس کا گھر تھا, گھر سے نکلنے کو منع نہیں کیا گیا تھا. دیکھیں, عورت کو گھر سے نکلنے پر پابندی نہیں تھی, وہ نکل سکتی تھی, لیکن اس کا اصل دائرہ کار اس کا گھر تھا, اسے بہت بڑی ذمہ داری سونپی گئی تھی. اور پھر بھی ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, لیکن کام اب سب ہم دیکھ لیں کہ آج ہمارے مسلمانوں کے کام کیا ہیں, کہ قرآن سے بالکل ہٹ کر. تو دراصل فحاشی کو, بے حیائی کو, اور ہر برے کام کو روکنے کے لیے یہ اصول بنائے گئے, ایک عملی قدم اٹھایا گیا, کچھ اصول دیے گئے, اور یہ سب سے مؤثر قدم تھا, دراصل مؤثر اقدام تھا کہ کوئی غیر مرد کسی اور اجنبی عورت کو نہ دیکھے, اور نہ ہی کوئی اس کے دل میں وسوسہ یا خیال پیدا ہو. تو معاشرے سے اگر بے حیائی کو ہم کو ختم کرنا ہے, فحاشی کو ختم کرنا ہے, تو اس کے لیے پھر یہ احکامات کو نافذ کرنا ضروری ہے, تبھی معاشرہ برائیوں سے اور بے حیائی سے پاک ہو سکتا ہے. اسی لیے پھر کہا گیا, وَمَكَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا, تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں کہ اللہ کے رسول کو تکلیف دو, اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کرو. تو اس وقت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو الزام تراشیاں کی جا رہی تھیں, جو اسکینڈلز بنائے جا رہے تھے, یا جو بھی کچھ اس وقت پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا منافقین کی طرف سے, یہود کی طرف سے, اس کی طرف یہاں پر اشارہ ہے. تو جو بات اللہ کے رسول کو تکلیف دے وہ کرنا ناجائز ہے. اور یہاں پر وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں کہ جو جان بوجھ کر بیٹھے رہے تاکہ اللہ کے رسول کو تکلیف ہو, یعنی کھانا کھانے کے لیے ولیمے کے دن, اور جو بات اللہ کے رسول کو ناگوار گزری تھی لیکن اللہ کے رسول نے اپنے جو اخلاقی ان کی عادت تھی اس کی بنا پر آپ نے کچھ کہا نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا. تو اللہ کے رسول کو تکلیف دینا کیا ہوا؟ اب آج تو اللہ کے رسول موجود نہیں ہے, لیکن آپ کی سنتوں کو چھوڑنا, آپ کی سنتوں کے مقابلے میں بدعتوں کو رائج کرنا, یا آپ کی سنتوں کے مقابلے میں دوسرے لوگوں کے جو خیالات ہیں ان کو ترجیح دینا, یا آپ کی بتائی گئی باتوں کو نقیانوسی کہنا, اس کا مذاق بنانا, یہ سب آپ کو تکلیف دینا ہوئی. اور اس کے مقابلے میں مغربی طریقے رائج کرنا, ان ایٹیکیٹس کو اچھا کہنا جو دوسرے معاشرے میں پائے جاتے ہیں, اور اسلامی ایٹیکیٹس کو برا اور مایوب کہنا, یہ سب اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دینا ہوا. تو لہٰذا مسلمان کو اس سے بچنا چاہیے, اسی لیے کیونکہ آگے کیا کہا گیا کہ دراصل اللہ کے نزدیک کیا ہے, یہ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما, کہ اللہ کے نزدیک ایک بہت بڑی بات ہے, بہت بڑے گناہ کی بات ہے. تو اللہ کے رسول کی بیویوں سے ہم سب جانتے ہیں وہ تو امت کی مائیں تھیں, کسی کوئی ان سے نکاح نہیں کر سکتا تھا, اور کسی کے دل میں خیال بھی نہیں آنا چاہیے, اگر آ گیا تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے, لیکن اب تم الرٹ ہو جاؤ. اللہ کے رسول کی بیویوں سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا, وہ ہمیشہ امت کی مائیں ہیں اور مائیں رہیں گی. تو یہاں پر اس طرح سے بات کہہ کر تنبیہ کر دی گئی. آگے دیکھیے آیت نمبر 54, ان تبدو شیئا او تخفوه فان اللہ کان بکل شیء علیما, تم خواہ کوئی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ, اللہ کو ہر بات کا علم ہے. یعنی اگر کسی کے دل میں کچھ خیال آ بھی گیا ہوگا تو ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کو تو اس کا علم ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا, چھوڑ دیا, تو اب جو ہو چکا سو ہو چکا, لیکن اب جو بات کہہ دی گئی اس پر عمل کرنا ضروری ہے. لہذا تم کچھ چھپاؤ یا ظاہر کرو, اللہ تعالیٰ کو تو ہر حال میں اس کا علم ہے. لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا ابناء اخوانہن ولا ابناء اخوانہن ولا ابناء اخواتہن ولا نسائہن ولا ما ملکت ایمانہم ولا ما ملکت ایمانہن اتقین اللہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا. ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ ان کے باپ, ان کے بیٹے, ان کے بھائی, ان کے بھتیجے, ان کے بھانجے, ان کے میل جول کی عورتیں اور ان کے مملوک گھروں میں آئیں. اے عورتوں, تمہیں اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرنا چاہیے, اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے. اب چونکہ یہاں تو خاص ازواج نبی کا ذکر آ رہا تھا تو یہاں پر خاص ان کو مخاطب کر کے فرمایا گیا, لیکن سورہ نور میں ہم سب جانتے ہیں کہ وہاں پر تمام عام مومنوں کے لیے بتا دیا گیا کہ ان کے محرم رشتے دار جو ہیں وہ آ سکتے ہیں گھروں میں, لیکن جو نامحرم ہیں وہ نہیں آ سکتے. اور محرم رشتے داروں میں بھی ہم سب جانتے ہیں کہ جو آداب ہمیں بتائے گئے ہیں کہ گھروں کے اندر رہنے کے جو آداب بتائے گئے ہیں, کہ خمار کا لفظ استعمال کیا گیا ہے, دوپٹہ, وہ گھروں کے اندر عورتوں کو اوڑھنا ہوگا, اور گھروں کے باہر کیا ہے, حجاب, جلباب. تب یہاں پر یہ محرم رشتے دار بتائے گئے ہیں, اور سورہ نور میں ہم کو اس کی مزید تفصیل ملتی ہے. تو ہم سب جانتے ہیں کہ بھائیوں, بھانجوں, بھتیجوں, اور خواہ نسبی ہوں یا پھر رضائی, یعنی رضاعت کی وجہ سے بھی وہ سارے رشتے محرم بن جاتے ہیں, یعنی جو دودھ شریک بھائی بہن ہوں ان کی وجہ سے. تو ان کے سامنے عورت اپنی زینت اختیار کر سکتی ہے, لیکن ہم سب جانتے ہیں جو گھروں کے اندر کا پردہ یعنی خمار وہ تو ہوگا ہی. اب جب بھانجے اور بھتیجے آ گئے تو ظاہر سی بات ہے اس میں ماموں اور چچا بھی آئیں گے, لیکن خود کے ماموں اور چچا ہوں گے, شوہر کے ماموں اور چچا وہ محرم نہیں ہوتے ہیں. کیونکہ اکثر بہت دفعہ یہ سوال آتا ہے, تو شوہر کے چچا, شوہر کے ماموں, شوہر کے جو بھی رشتے دار ہوں گے وہ محرم نہیں ہوتے ہیں عورت کے. شوہر کے رشتے داروں میں سے صرف شوہر کے والد وہ محرم ہوتے ہیں, اسی طرح سے شوہر کے بھتیجے بھانجے وہ بھی محرم نہیں ہوں گے. صرف خود کے بھتیجے بھانجے نے اپنے بھائی کے بیٹے, اپنی بہنوں کے بیٹے, یا پھر اپنے خود کے چچا, اپنے خود کے ماموں, یا رضاعت سے جو رشتے ہوتے ہیں, یعنی جو رشتے نسب سے حرام ہے وہ رضاعت سے بھی حرام ہے. تو وہ بھی محرم ہوں گے سمجھے. اور جو میل جول کی عورتیں ہیں, ابھی جو میل جول کی عورتوں کا لفظ آیا ہے اس کے بارے میں الگ الگ اسکالرس کی الگ الگ اوپینینس ہیں. یعنی اسلام یہ چاہتا ہے دراصل کہ بالکل ہی ان نون جو عورتیں ہوتی ہیں ان کے سامنے بھی اپنے آپ کو بے پردہ نہیں کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے مسائل بڑھیں. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کچھ پہلے تو بہت زیادہ غلامی کا سسٹم تھا اور اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے تھے کہ قید کر لیا جاتا تھا یا ڈاکے ڈال دیے جاتے تھے. اور ویسے بھی آج کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کو کسی کی خوبصورتی کا پتہ چل گیا تو کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے غنڈہ قسم کے لوگ کہ جو کچھ خواتین کو اس طرح سے اغوا کر لیتے ہیں. تو اس بنا پر ایسی خواتین جن کے بارے میں شکوک ہمیں ہوں کہ یہ گھر کی خبریں جا کر باہر پہنچا دیں گی, تو ایسی خواتین کے سامنے بھی بے پردہ ہونے سے منع کیا گیا ہے. اور مملوک اس زمانے میں تھے, آج کے دور میں تو مملوک نہیں ہے. آج کے دور کے جو سرونٹس ہوتے ہیں کام کرنے والے اور مملوک, دونوں میں بہت فرق ہے. مملوک وہ ہوا کرتے تھے جو بالکل ہی خریدے ہوئے غلام ہوتے تھے, جن کو بالکل یعنی نہ اس بات کی آزادی تھی کہ وہ مالک کے آگے کچھ کہیں کچھ بولیں, جو اپنے آپ کو بالکل غلام تصور کرتے تھے اور آنکھ اٹھا کر بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے اپنے مالکوں کی عورتوں کی طرف. تو وہ غلاموں میں اور آج کے دور کے کام کرنے والوں میں بہت فرق ہے. کیونکہ آج بھی بہت سارے لوگ اس طرح سے جسٹیفائی کرتے ہیں کہ اچھا کام کرنے والوں کے سامنے تو نکلا جا سکتا ہے. تو کام کرنے والا آپ کا محرم نہیں ہے, نہ وہ آپ کا غلام ہے, آپ نے اس کو خرید نہیں لیا ہے, وہ آزاد شخص ہے. آج کے دور میں غلامی ہم سب جانتے ہیں ہے ہی نہیں. تو وہ مملوک یعنی یہ اس زمانے کے مملوک ہیں, آج کے دور کے سرونٹس اس میں نہیں آئیں گے. پھر اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان اللہ کان علی کل شئ شہیدا, کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے, وہ گواہ ہے, وہ جانتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی جو محرم رشتہ دار آ سکتے تھے ان کو اجازت تھی. سورہ نور میں اس کی تفصیل ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں, اس میں رضاعت کے رشتے بھی آتے ہیں. اور اسی بنا پر عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ پردے کا حکم اترنے کے بعد ابو القیس کے بھائی افلح نے, جو میرے رضائی چچا تھے, مجھ سے اندر آنے کی اجازت مانگی. میں نے جواب دیا کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے بغیر اجازت نہیں دے سکتی, کیونکہ افلح کے بھائی ابو القیس نے تو مجھے دودھ نہیں پلایا تھا بلکہ اس کی بیوی نے پلایا تھا. جب آپ تشریف لائے تو میں نے عرض کیا, یا رسول اللہ, ابو القیس کے بھائی افلح نے مجھ سے اندر آنے کی اجازت مانگی تھی. تو میں نے اسے کہا کہ جب تک آپ سے پوچھ نہ لوں اجازت نہیں دے سکتی. آپ نے فرمایا, تم نے اپنے چچا کو اجازت کیوں نہ دی؟ میں نے عرض کیا, یا رسول اللہ, مجھے دودھ مرد نے تو نہیں پلایا, وہ تو ابو القیس کی بیوی نے پلایا تھا. آپ نے فرمایا, تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں, اسے اندر آنے کی اجازت دو, وہ تو تمہارا چچا ہے. تو عروہ بن زبیر جو کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھانجے تھے کہتے ہیں کہ اسی لیے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی تھیں کہ جتنے رشتے خون کی وجہ سے حرام سمجھتے ہو دودھ کی وجہ سے بھی وہ حرام ہیں. یہ بخاری کی ہے کتاب التفسیر سے. تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, یہ اللہ تعالیٰ گواہ ہے. تو جتنے بھی احکامات دیے جا رہے ہیں اللہ سے ڈر کر ان پر عمل ہو سکتا ہے. یعنی جو شخص اللہ سے ڈرنے والا ہوگا وہی عمل کر سکتا ہے, اور جو پھر اللہ تعالیٰ سے بے پرواہ ہو جائے پھر اس کے لیے کوئی چیز اس کو روک ٹوک کرنے والی نہیں ہو سکتی. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے احکامات ہیں, ہم کو ان احکامات پر عمل کرنا ضروری ہے. ہمارے لیے ہمیں ضرور اس پر عمل کرنا چاہیے, اور ہم کو اپنے معاشرے میں یہی اصول کو عام کرنا ہے. اب آج سے ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے اپنے خود کے گھروں میں, ہم جو بھی ہمارے گھر میں آنے والے ہیں چاہے ہمارے کتنے بھی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو, ہم ان کو ضرور بتائیں کہ دیکھو بیٹا, ہم نے آج ایسی ایسی آیت پڑھی ہے قرآن کی, اور تم بھی سن لو کہ جب بھی تمہیں گھر میں آنا ہو تو دروازہ نوک کر کے آنا یا اجازت لے کر آنا, اور اگر اندر سے کوئی آواز نہ آئے تو کوئی مسئلہ نہیں, واپس چلے جانا. یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ ہمیں احکام دیتا ہے. اب آپ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی ہو سکتا ہے؟ ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیتے ہیں. آپ مجھے بتائیے, کیا یہ لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے بچانے کے لیے آ سکتے ہیں؟ نہیں آ سکتے. اللہ تعالیٰ کا سہارا کیوں نہ تھاما جائے, اللہ تعالیٰ کی مرضی کے کام کیوں نہ کیے جائے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو. تو یہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے ہمارا, اس میں بھی ہم کو ان باتوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے کو سمجھنے والا, اس پر عمل کرنے والا, اور اسے دوسروں تک پہنچانے والا بنائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فدخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا.